بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الكهف كي مختصر تفسير كدرس جاري ہے، قرآن پہنچت آیت نمبر 29 پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقل الحق من ربكم اور کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فليؤمن، بس تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فليكفر، اور جو چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے، ایمان نہ لائے. یہ جملہ جو ہے اس کے بعد ذکر ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں جن کے متعلق مشرکینوں کے سردار آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں بار بار، کیوں کہ اپنی مجلس سے اٹھا لے، جب یہ اٹھ جائیں گے تب ہم آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ نے خاص حکم نازل کیا ہے کیونکہ خاص اہتمام کرنے کا، ان کا خاص خیال رکھنے کا. یہ کمزور ضرور ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. رہ گئی بات ماننے کی نہ ماننے کی، اگر وہ نہیں مانتے جو مشرکین کے سردار ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ نے حق ان کے اندر ٹھونسنا ہے زبردستی، زبردستی نہیں ہے. دیکھیں کتنے پیارے پیغمبر، وقل الحق، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حق کس کی طرف سے ہے؟ وقل الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے. من رب کا کیوں نہیں ہے؟ اب یہاں پہ رب کے، تمہارے رب کی طرف سے. وہ رب کو تو مانتے ہیں جو منہ تمہیں کر رہے ہیں، تو ہے ربوبیت کے قائل تو ہے نا، وہ رب کو تو مانتے ہیں نا. حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا خالق و مالک رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. تم نہیں مان رہے اس بات کو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ہے عبادت کو تم انکاری ہو، اس حق کو تم جھٹلا رہے ہو، اس لیے تم حق کے قریب بھی نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا کافی نہیں ہے، توحید ربوبیت کافی نہیں ہے جب تک توحید الوہیت پر ایمان نہ ہو. فمن شاء فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے تو ایمان لائے، اور اس توحید کا حق ادا کرتے ہوئے، جیسے کہ توحید ربوبیت پر تمہارا ایمان ہے، توحید الوہیت پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے. اور جو چاہے کفر پر رہے، کیونکہ کفر پر تو تھے. ومن شاء فلیکفر، کوئی شخص نہیں نا سمجھے یہاں پر اختیار دیا گیا ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا، دیکھیں جو اللہ نے خود فرمایا جو چاہے، اس میں وعید کا معنی موجود ہے. ہرگز ایسا نہ کر، راستہ ایک ہی ہے کہ حق کو تم نے قبول کرنا ہے اور کفر کے راستے کو تم نے چھوڑنا ہے. نہیں اگر ایسے کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. اس کا دلیل کیا ہے؟ اگلی جملہ جو ان اعتدنا للظالمین نارا، یقینا ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ. پھر کوئی اختیار باقی رہا؟ نہ رہا، سبحان اللہ. اور یہ خاص وعید ان لوگوں کے لیے، اب وہ یہ بھی سن رہے ہیں جنہوں نے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس دور میں، بعد میں ہر دور میں جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں مومنوں پر، مسلمانوں پر، یا اس کیا اس کا مطالبہ کرتے ہیں، ہر دور میں اچھی طرح سن لیں. انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے. کس نے تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ تعالیٰ عذاب کو تیار کر رہے ہیں، پھر جان لیں کہ عذاب کیسا ہوگا. عذاب کی چیز کا ہے، کس کے لیے ہے؟ ظالموں کے لیے، ظالمین. کیا کس کون کس چیز کا عذاب؟ نارن. نار دیکھیں یہاں پہ نکرہ ہے، جب نکرہ جملے میں آ جانا تو اس کی انتہا ہوتی ہے، یعنی سخت ترین آگ جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ہوگی، اللہ نے وہ تیار کی ہے. احاط بهم سرادقها، گھیر کے رکھا ہے اس آگ کی دیواروں نے. احاطہ کیا، سرادق کہتے ہیں دیوار کو یا جو چیز گھیر لے. اب آگ ہے، اللہ تعالی نے تیار کی ہے سخت عذاب کے لیے، اور اس آگ نے گھیر کے رکھا جیسا کہ کوئی شخص کسی دیوار کے بیچ میں گھر جاتا ہے، ہر طرف سے دیوار ہوتی ہے اور یہ تو ہے ہی آگ اور دیوار بھی آگ کی ہے۔ حالت کیا ہوگا؟ یستغیث یغاث بماء کالمہل، اگر استغاثہ کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، وہ یقیناً فریاد کریں گے، شدید تکلیف میں ہوں گے اور شدید پیاس بھی لگے گی ان کو۔ جب آگ جلاتی ہے ویسے تو ڈیہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، پیاس سب سے پہلے، جو آگ میں جلتے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی چیزیں کرتے ہیں، حاجت کی چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی ہوتی ہے، کیونکہ پانی جس میں کم پڑ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو استغاثہ، مدد طلب کریں گے، فریاد کریں گے۔ یغاثو، ان کی داد رسی کی جائے گی، استغاثہ کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا؟ بما ان، ایسے پانی سے، کل مہلی یشو الوجوہ، مہل کہتے ہیں ابلتے ہوئے تیل، جیسے تیل، جیسے تیل کو ابالے نا، یہ اس کی حالت ہوتی ہے، اس طریقے سے کھولتے ہوئے تیل جو ہے، یشو الوجوہ، جو بھون دے گا چہروں کو۔ شوی کہتے بھوننے کو، شوایا دیکھتے ہیں نا، وہ مرغی جو جسے بھونا جاتا ہے آگ پہ، یشوی، یہ لفظ یہاں سے لیا گیا ہے، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون دے گی، ایسی آگ ہوگی، نعوذ باللہ۔ یعنی جب وہ پینے کے لیے قریب کریں گے، مفسرین فرماتے ہیں، تو چہرے کا گوشت پہلے صرف سیک سے اڑ جائے گا، چہرے کا گوشت سیک سے جل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہاں تک اس کے سیک کے آگ ہوگی، یہ جو ابلتا ہوا جو تیل کی مانند پانی ہوگا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کتنا ہی برا مشروب ہے اور کتنا ہی برا ٹکانا ہے جو ان کے ساتھ میں رہے گا۔ مرتفق کہتے ہیں ایسے ٹکانے کو جو جس میں زیادہ دیر تک رہا جاتا ہے، ساتھ نبھانے والا ٹکانا جیسے کہتے ہیں نا، وہ ٹکانا ہے۔ مشروب بھی برا ہے، جگہ بری ہے، مشروب بھی برا ہے، اور رہنے کے لیے جگہ جو لمبے عرصے تک یہاں پہ رہیں گے وہ بھی بری ہے، تو کیا خیر رہا ہے؟ یہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو حق قبول نہیں کرتے۔ یہ عام بات ہے، صرف مومن کافر کی بات نہیں ہے، اہل حق اہل باطل دو ہیں۔ اچھا، یہ فرق کیا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ جب ہم کہتے ہیں اہل ایمان و اہل کفر، اور اہل حق اور اہل باطل، فرق ہے کہ نہیں؟ اہل حق اہل باطل میں صرف ایمان و کفر کی بات نہیں ہے، اہل حق میں تو اہل ایمان آ گئے ہیں، اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں، اہل باطل میں اہل کفر بھی، اہل بدعت بھی شامل ہیں۔ اس میں مزید ایک گروہ شامل کر، کیونکہ کافر تو کافر، اہل کفر تو صرف کافر ہی ہیں۔ اچھا، بدعتی، نافرمان، فاجر، فاسق کہاں ہیں؟ اہل باطل میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب بات حق کی ہوئی ہے، اب اہل حق ہے اور اہل باطل ہے۔ جو حق قبول کرے گا، آگے اس کا ذکر آئے گا، جس نے باطل کو قبول کیا ہے اور باطل پر جمع ہوا ہے، باطل پہ رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ کفر ہو، چاہے بدعت ہو، چاہے کوئی نافرمانی ہو، اب اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ سب سے زیادہ گناہ کے سب سے زیادہ عذاب ہے، تو کافروں کا ذکر ہے، تو یہ آگ جو چہروں کو جلا دینے والی، بھوننے والی ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کوئی حق جان بوجھ کے نہیں قبول کرنا چاہتا، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے، اللہ کے عذاب میں اس وعید وہ بھی شامل ہے، یاد رکھیں۔ بدعتی ہے، بدعت پہ جمع ہوئے، اس کو پتہ ہے حق سامنے آ گیا، دلائل سامنے ہے، وہ دلیل کا انکار کرتا ہے، دلیل کو نہیں مانتا ہے۔ جواز کیا تمہارے پاس؟ اچھا، دلیل کو کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا، اگر کوئی ٹھوس وجہ ہے، وہ اس کی بھی دلیل آپ کے پاس ہے قرآن اور سنت سے، تب تو آپ کی خلاصی ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اہل باطل میں شمار ہوا کہ نہیں؟ اس وعید میں شمار شامل ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جو فرق بتاتے قرآن کا اور حدیث کا، یا قرآن کا اور سنت کا، کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، حدیث پہ عمل نہیں کرنا ہے، یا حدیث وہ عمل کریں گے جو ہمارے مطلب کی ہوگی، ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس پھر دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر میں آپ اسلام فرمان کو چھوڑ کر اور کسی اور کے قول کو لے کے، ظاہر کوئی وجہ تو ہوگی نا، جب آپ سروں کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بنیاد، یا عقل کو آپ نے آگے کیا ہے، اپنی خواہش کو، کسی عالم کے قول کو، کسی امام کے قول کو، جو ٹکرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی حدیث سے اور حق سے ٹکرا رہا ہے، حق آپ کے سامنے آ گیا، آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کوئی وجہ تو ہو، عذر کیا آپ کے پاس؟ عذر ہے تو خلاصی، عذر نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور عذر بھی ٹھوس ہونا چاہیے، ثبوت، جیسا کہ قرآن اور سنت بالکل واضح ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، انا بے شک ہم، لا نضیع اجر من احسن عملا، یقینا ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے احسن عمل کیے ہیں. اب یہ کون ہے؟ اہل حق ہیں، صحابہ سر فہرست جن کا ذکر ہوا ہے، اور پھر ہر وہ لوگ اس وعد میں اور اس خوشخبری میں شامل ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں. حق آ گیا ہے، دلیل آ گئی ہے، سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا ہے، اور اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اجر ضائع نہیں ہوگا، جو بھی نیک عمل کریں گے اس سب کا اجر ہوگا. اور احسن عمل کیوں بیان کیا ہے؟ اس میں خصوصیت ہے. کیا ہے؟ ایک تو اپنے دلیل کے سامنے سر کو خم کر لیا ہے، پھر جب عمل کیا ہے تو اس کا بھی حق ادا کیا عمل کرنے کا. ایک دیکھیں، نماز پڑھی آپ نے، اس کے آپ نے شروط، ارکان، واجبات سارے کیے ہیں. کچھ آ کے نماز تو پڑھتے ہیں، ارکان پورے تو باقی تو پورے نہیں ہوتے. یعنی نماز قبولیت کی حد تک ہے، یہ بس قبول ہو جائے، اور دھیان کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے. نماز اگر آپ نے پڑھ بھی لی ہے، اس شخص جیسے کہ نماز تو نہیں ہوگی نا جس کو حق مکمل حق ادا کیا ہے. تو عمل احسن عمل، دیکھ عمل صالح تو پہلے کر دیا نا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کی دو شرطیں تو آ گئی نا، اخلاص و اتباع سنت. اور پھر احسن عمل کیوں آخر میں آیا ہے؟ کہ آپ نے اس کا حق بھی ادا کیا ہے، عمل صالح بھی کیا ہے، اس عمل صالح کا حق بھی ادا کیا ہے، کہ اس میں مزید اخلاص، مزید اتباع سنت کے ساتھ جو بھی اس میں سنتیں شامل ہیں، اس عمل کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے، پرفیکشن کی حد تک لے جانے کے لیے آپ نے وہ عمل کیا ہے، اور اجر بھی اتنا ہی ہوگا، کبھی ضائع نہیں ہوگا. اولئک، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. اولئک انہی لوگوں کے لیے، لہم جنات باغات ہیں، جنات عدن ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، تجر من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا اور ان میں ان کو پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب سونے کے کنگن، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ویلبسون ثیابا اور کپڑے پہنائے جائیں گے، خضرا سبز کپڑے بھی پہنائے جائیں گے، من سندس و استبرق باریک ریشم اور موٹا ریشم. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو، متکئین فیہا علی الارائک ٹیک لگائے رکھیں گے تختوں پر، نعم الثواب بہت ہی اچھا بدلہ ہے، بہت ہی اچھا ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ اور خوب آرام گاہ اور رہنے کی جگہ ہے. وہاں پر کیا تھا؟ ساعت مرتفقہ، یہاں پر کیا ہے؟ حسرت مرتفقہ. دیکھیں راستے دو ہیں، انجام بھی دو ہیں، لوگ بھی دو قسم کے، اہل حق ہیں، اہل باطل ہیں. اہل باطل کا ذکر پہلے کیا تھا؟ کہ اس وعید سے بچ جائیں. جب آپ شر سے بچ جاتے ہیں تو خیر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو پھر شر کو دیکھنا ہے، شر سے بچنا ہے، تو پہلے ذکر کیا ہے؟ کیونکہ سیاق و سباق میں اصل بات یہ ہے کہ جو آپ اصل منع کر رہے ہیں صحابہ سے، جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں ظاہراً، اور معاشرے میں کمزور ہیں، وہ طاقتور ان پر ظلم ستم مختلف طریقے سے ڈھا رہے ہیں اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے لیے وعید ہے، سنبھل جاؤ، ابھی وقت زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، ابھی توبہ کے دروازوں کو توبہ کر لو، تمہارے لیے بہتری ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو چاہے تم کرو، ایمان کا راستہ بھی ہے، کفر کا راستہ بھی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے. اور وہ جو خود صحابہ ہیں، جو مظلوم ہیں، اور ہر وہ شخص جو اہل ایمان میں سے، اہل حق میں سے اور حق پر قائم ہے، اور طرح طرح کے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، اب اس کے لیے خوشخبری ہے. کتنی خوبصورت اور پیارے انداز میں ہے. اب دیکھیں کہ ایک تو فری میں ملنے والا کچھ نہیں، مفت نہیں ملے گا، آپ کو ایمان عمل صالح کرنا پڑے گا، اور احسن عمل بھی کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اجر ملے گا جو ضائع نہیں ہوگا. اس اجر میں کیا ہے؟ دنیا میں عزت ہے، مومن ہمیشہ دنیا میں عزت پاتا ہے، اللہ کا ولی ہمیشہ دنیا میں باعزت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے لوگوں کی نظر میں جیسا بھی ہو، شکل سے مسکین ہو، حقیر ہو، فقیر ہو، جیسے لوگ کرتے ہیں، لوگ جیسے اسے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم درجہ رکھتا ہے وہ بندہ، دنیا میں باعزت ہے، شرف والا ہے. آخرت میں خوبصورت پیغام دیکھیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں، عدن، عدن کہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہو، جن کے تلے جو ہے نا نہریں بہ رہی ہوں، یہ مزید اس جگہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر انہیں کیونکہ دنیا میں محروم تھے بہت ساری چیزوں سے، تو انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویسے سونے کے کنگن کون پہنتا ہے دنیا، پتہ ہے دنیا میں کوئی ایسے لوگ جو سونے کے کنگن پہنتے ہیں؟ بادشاہ کیا پہنتے ہیں؟ عام طور پہ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، اور اس زمانے کے دیکھ قیصر کسرا وغیرہ کیا کرتے تھے، سونے کے کنگن ہی پہنتے تھے نا. تو دنیا میں جو سب سے بڑا شرف نظر آتا ہے کسی شخص پہ لوگوں میں سے، وہ یہی تھا کوئی زیب و زینت. زیب و زینت میں سونا چاندی ہیرے مجوہرات ہوتے ہیں نا، تو سونے کے کنگن جنت میں پہنے جائیں گے مردوں کو. دنیا میں سونا جو مردوں کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب حرام سے اجتناب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو حرام کر دیا، اب آخرت میں اب زیب و زینت کی بات آئی ہے، تو کیا زیب و زینت ہوگی؟ کپڑے سے پہلے کنگن کا ذکر ہے، تو کنگن سونے کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. پھر کپڑا جو ہے، جو بھی موجود کپڑا جو سب سے خوبصورت آپ سوچ سکتے ہیں کون سا ہے؟ ریشم ہے. ریشم کی بھی قسمیں، ایک باریک ریشم ہوتا ہے اور ایک موٹا ریشم ہوتا ہے، دونوں ہوں گے. ریشم دنیا میں حرام ہے مرد کے لیے، اب آخرت میں جس چیز سے اللہ نے منع کیا دنیا میں، وہ صبر کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، بہت سارے اور بھی خوبیاں ہیں، بہت سارے اور بھی نعمتیں ہیں، ان میں سے چند کا ذکر ہے. سونے کے کنگن بھی ہوں گے، اور لباس میں ریشم کا لباس ہوگا جو باریک ہے اور موٹا ہے، اور ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر، اور بہت ہی اچھی آرام گاہ اور ٹھکانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قصہ بیان کیا ہے. میں نے بتایا نا سورۃ الکہف میں ایک مقدمہ ہے، پھر اصحاب الکہف کا قصہ ہے، پھر اس قصے کے بعد اس قصے کے خاتمہ ہے. اب ایک قصہ ختم ہوا ہے، اور جو بنیادی پیغام ہے وہ جاری ہے. اللہ کی حمد و ثنا ہر اعتبار سے دیکھے کس طریقے سے. اب یہاں پہ وعید کا ذکر آیا ہے، تو الحمدللہ کہ اہل کفر اہل باطل کا وعید ہے تاکہ وہ ڈر جائیں، اور اہل ایمان کو اہل حق کو اپنے ظلم ستم سے، یعنی ظلم ستم سے بچ جائیں اور رک جائیں. الحمدللہ اہل ایمان کا خوشخبری دی گئی ہے، تو الحمدللہ یہ تو جاری ہے. اللہ تعالیٰ عظمت کا بیان اور اہل حق کا بیان، یہ ساری چیزیں جاری ہیں. اب اصحاب الکہف کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ چند جوان تھے جو حق پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، اور ان کا یہ خاص ان کے لیے کرامت تھی کہ وہ 309 سال گزارے انہوں نے اس جگہ پر جو نظر میں تو تنگ آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تنگ جگہ پر غار کے اندر ہر وہ چیز مہیا کر دی ہے جو ایک بادشاہ کو بڑے محل میں ہوتی ہے، بل اس سے بھی زیادہ. کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ تو کھاتا پیتا. قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، 300 سال میں کوئی قضاء حاجت نہیں، زندہ بھی ہیں سبحان اللہ. تو بادشاہ سے بھی زیادہ بہترین زندگی، 309 سال کی زندگی اس غار میں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرامت تھی. یہ پیغام صحابہ کے لیے تسلی بخش تھا کہ ہم جتنی بھی ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرامت دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مدد سے نوازے گا، تسلی ہے. وہ پھر جو مشرکین ہیں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، تم چاہو یا نہ چاہو کامیاب یہی ہو کے رہیں گے. جب وہ بادشاہ کچھ نہیں کر سکا، اور میں نے اپنے ایک حکم سے ایک چھوٹی سی غار میں جو دنیا کی اسی دنیا میں ہے، کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکا، کسی کا رسائی نہیں ہو سکا، بادشاہ بھی عاجز ہو گیا، تم لوگ کیا کر سکو گے، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اس تعلق سے حکم دیا گیا کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے، صحابہ کا، جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور عبادت میں بھی ہمیشہ رہتے ہیں. اور پھر اہل حق اور اہل باطل کا یہ پورا یہاں پر قصہ تمام ہوا. اب ایک اور قصہ شروع ہوا ہے. ایک طاقت جو تھی اثر رسوخ کی طاقت، سردار ہے اس کے پاس، قوم ہے اس کی، حسب نسب کی طاقت، وہ تو کام رہی نا. اچھا مال و دولت کام آ سکتی ہے نا. اب ایک سے اور طاقت کا ذکر ہے. دیکھیں مال و دولت اگر کسی کے پاس ہو اور اس کا صحیح استعمال نہ کرے، تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ تو وہ ان لوگوں کو اپنا ایک تکبر بھی تھا، ایک انا بھی تھی ان کو، کہ ان کے پاس اثر رسوخ بھی ہے، مشرکین جو تھے، بس مال دولت بھی ہے، اور ان کو خاص چنا گیا ہے اس کام کے لیے، یعنی ہم اب الگ الگ رکھوالے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم رکھوالے ہوں. پھر اثر رسوخ بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اور حسب نسب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال دولت بھی ہے. چلو حسب نسب بات تو ہو گئی ہے, اگر مال دولت کے تعلق سے یہ بڑا پیارا قصہ ہے, دیکھیں اور اس قصے میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دیں ان دو لوگوں کی, دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات دیے ہیں یا دو باغات بنائے ہیں. کیسے باغ تھے؟ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُ بِنَخْلٍ, انگور کے دو باغ اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور درمیان میں بہت سارے اور بھی پودے تھے اور درخت تھے. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا, دونوں جو باغ ہیں وہ اپنے پھل مکمل طریقے سے پیدا کیے. وَلَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ شَيْئًا, ان میں سے کوئی کسی کی چیز کی کمی بھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک پانی کا چشمہ بھی, نہر بھی جاری کر دی. یعنی پانی کی کوئی دقت نہیں تھی ان دو باغوں کو پلانے کے لیے, اس کے لیے دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور جو ضرورت پڑتی ہے درختوں کو پودوں کو پانی کی وہ بہترین طریقے سے فراہم کر دی گئی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, ان میں سے ایک شخص کا جس کے دو باغ تھے اس کے بہت سارے پھل تھے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, تو باتوں باتوں میں اپنے ساتھی سے اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تم سے بہت زیادہ مالدار ہوں اور آدمیوں اور مال کے اور آدمی نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں, مال بھی میرا زیادہ ہے اور نفری کے اعتبار سے بھی یار و مددگار بھی میرے تم سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ جو پیسے والے ہوتے ہیں نا ان کے پھر ہم نوال ہم پیالے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا, مفاد پرست جسے کہتے ہیں, تو بہت زیادہ مفاد پرست آپ کے ساتھ چل پڑتے ہو, بھئی بیچارے یہ اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے سب ساتھی ہیں مشکل وقت ہمارے کام آئیں گے, جبکہ سب مفاد پرست ہوتے ہیں اپنے اپنے کام کرتے ہیں سارے. الغرض وَدَخَلَ جَنَّتَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ایک مرتبہ جو ہے وہ شخص ہے اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے ظلم اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا. کیسے؟ قال, اس بڑا عجیب جملہ کہا, قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, اس نے کہا میں یہ گمار کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, نہ تو اس کے پھل کبھی کم ہوں گے, نہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا, نہ یہ جو پانی کے جو چشمے ہیں یہ کبھی ختم ہوں گے, یہ جو کھجور کے جو باغ ہیں اور یہ جو انگور کے باغ اور باقی جو درخت اور پودے ہیں اور جو کثرت سے جو پھل موجود ہیں باغ میں, یہ کبھی نہ تو کم ہونے والے ہیں نہ کبھی فنا ہونے والے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ میرے ہوں میرے رہیں گے. سبحان اللہ. وما اظن الساعة قائمة, تو میں یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی, اور بعث کا بھی انکار کر دیا. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي, اگر آپ رب کی طرف واپس بھی لوٹایا گیا یعنی دوبارہ زندہ بھی ہو گیا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, تو اس سے زیادہ مجھے خیر ملنے والا ہے, اس سے زیادہ. کیوں گھمنڈ میں آ گیا, کہتا میں حق رکھتا ہوں, جیسے دنیا میں میرے پاس یہ دو باغ ہیں اور کوئی کمی نہیں کسی چیز کی, تو آخرت میں زیادہ حق رکھتا ہوں, اس سے زیادہ مجھے ملے گا. وہ تمہیں کسی نے حق دیا ہے؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کرم تو سراب کو جسے تمہیں پیدا کیا ہے, سوچنے کی بات ہے نا. اب وہ اس کی چیز کو نہیں سوچ رہا, وہ نہیں اس کے بارے میں. بعض کو دیکھیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کیا آزمائش ہوتی ہے؟ شکر کرنے کی, اور شکر زبان سے دل سے جان سے اور عمل سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو صبر کے لیے آزماتا ہے, صبر سے آزماتا ہے. اب اس کو اللہ نے دیا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس بہت کچھ ہے اور شکر کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اسے بہت بڑی بات کر دی, کچھ ایسے لوگ ایسے بھی ہوں گے بہت سارے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. لیکن دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوا اس کے ساتھ. یہ نہ سمجھیں پہلے یہ اچھی طرح بات اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اگر اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو ہرگز نہ سمجھے کہ آپ اس کے حقدار ہیں. ہم حقدار نہیں ہیں، ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں. یہ صرف اس رب کا کرم ہے جس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ڈاکٹر نے کبھی سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں حق رکھتا ہوں میں ڈاکٹر بنوں. تم جیسے کتنی تھے جو بیچارے امتحان میں فیل ہوئے، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جو آپ سے زیادہ ذہین تھے، نہیں پڑھ سکے، نہیں نمبر آئے ان کے، نہیں آگے بڑھ سکے. آپ حق نہیں رکھتے، آپ نے محنت کی ہے، اللہ نے آپ کے لیے راستہ آسان کیا ہے اور آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں. اللہ نے چاہا ہے، آپ نے چاہا ہے اور آپ بن گئے ہیں. لیکن یہ کبھی نہ کہ میں حق رکھتا ہوں. آپ حق نہیں رکھتے کسی چیز کا، حکم اس رب کا ہے جس نے پیدا کیا ہے، یاد رکھیں. تو حق کی بات ذہن سے نکال دیں. ہاں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارا مقدر بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ وہی ہمارے لیے میسر فرماتا ہے. اچھا اب دیکھیں اس ساتھی نے کیا کہا. اب اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں نکل گئی تھی نا. اب دیکھیں، قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے اسے کہا، کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقك. اب اسے یاد دلا رہا ہے اس کی اصلیت کیا ہے، کیا تم نے کفر کیا اس ذات کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اچھا پیدا کیسے کیا؟ خلقك من تراب، تمہاری اصلیت مٹی کی ہے، تم مٹی سے پیدا کیا ہے. ہمارے اصل انسان کی اصل جو تخلیق ہے کس چیز سے ہوئی ہے؟ مٹی سے پیدا ہوئی ہے، اصل مٹی سے. خلقك من تراب ثم من نطفة، پھر نطفے سے. مٹی سے کیسے پیدا ہوئے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی سے پیدا کیا ہے. نطفے سے کیسے پیدا ہوئے؟ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے وہ سب نطفے سے پیدا ہوئی ہے. تو ہمارے اصل اوقات یہ ہے، ہماری اصل حیثیت یہ ہے، ہر انسان چاہے دنیا کے سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، تم مٹی ہو، مٹی سے پیدا ہو، تم نطفے سے پیدا ہو. اچھا نطفے کی بات کیوں آتی ہے؟ سیاق اور سبق میں کیا ہے؟ اب اس بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے، اسے اپنی اصلیت یاد دلانے کے لیے بات ہے. مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا. نطفہ اگر آپ کے ہاتھ پہ چلا جائے، آپ تھوک ہاتھ میں ڈال کے دیکھیں، کراہت آتی ہے. وہ پانی جو آپ کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حقارت کو دیکھیں، ہماری اصلیت کیا ہے، ہم کہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور کیسے دنیا میں آئے ہیں. ثم سواک رجلا، پھر تمہیں بہترین ساخت پر مرد بنایا، آدمی بنایا. سواک الذی خلق فسوا، کوئی کمی ہے کسی چیز کی؟ اپنے آنکھوں کو دیکھو، اپنے منہ کو دیکھو، اپنے ناک کو دیکھو، اپنے کانوں کو دیکھو، اپنے سر کو دیکھو، اپنے دھڑ کو دیکھو، اپنی بازوؤں کو دیکھو، اپنے پاؤں کو دیکھو. اب حرکت کیسے کرتے، اب بولتے کیسے، اب اٹھتے کیسے، بیٹھتے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. فسوا کا رجلا لیکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں اپنی بات کروں تو اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. تم نے تو بڑا جرم کر لیا ہے نا، شرک بھی کیا، کفر بھی کر لیا ہے. اپنے خواہش نفس کو آگے کر کے اپنے رب کے ساتھ شرک کر بیٹھے ہو، اور پھر رب قیامت کو آخر کو جھٹلا کر اپنے رب کے ساتھ کفر بھی کر بیٹھے ہو. دیکھو اس نے رب کو تو مانتا ہے نا، اس نے کیا کہا؟ وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو رب کو تو کہہ رہا ہے میرے رب نے اگر مجھے، میں دوبارہ بھی اگر مجھے زندہ ہونا پڑا تو میرے رب مجھے اس سے زیادہ مجھے دے، کیونکہ میں حق رکھتا ہوں. لیکن سبحان اللہ، یہ جزئیت توحید ربوبیت کا کیا اس کو کام دیا اس نے. تو صرف اللہ کو ایک رب ماننا کافی نہیں ہے، ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا کافی نہیں ہے. توحید ربوبیت، ابو جہل بھی قائل تھا، ابو لہب بھی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ بھی اللہ کو ایک رب مانتے تھے، خالق مالک تدبیر کر رہے، کہتے اللہ تعالیٰ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہم اللہ کے نزدیک کر دیں گے. اصل بات یہ ہے، تو رب کو تو مانتے تھے، یہ کافی نہیں کسی کے ایمان کے لیے. اچھا ولولا اذ دخلت جنتک، اب نصیحت دیکھیں، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں. اگر آپ یہ کہہ دیتے تو شاید آپ کا یہ بھلا ہوتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، آپ یہ کہتے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی. ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اب اپنے سارے معاملات، ساری خوبیاں رب کی طرف سپرد کر رہے ہیں، میرے کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور جو اللہ نے چاہے وہی مجھے میسر ہوا ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کیا آپ یہ دیکھتے ہو کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو قريب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے. دنیا میں اگر اس خیر سے محروم ہو تو آخرت تو کہیں نہیں گئے نا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اللہ کی آزمائش دنیا میں محروم کر دیا ہے لیکن مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اسے یقین اپنے رب پہ ہوتا ہے کہ آخرت اس کی ضائع کبھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. خیر من جنتی کا, یہ باغ تو ختم ہونے والا ہے نا, دنیا تو فانی ہے, تو جو جنت کے باغ وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں نا, تو اس سے بہتر مجھے اللہ تعالیٰ, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا. اور تمہارا یہ جو باغ ہے یرسل علی حسبانا من السماء, تمہارے یہ جو تمہارا باغ ہے جس میں تم اتنا بڑا گھمنڈ ہے اور کفر کر بیٹھے ہو جبکہ تم نے شکر کرنا تھا اپنے رب کا جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں نوازی ہیں, جب تم نے کفر کا راستہ اختیار, نہ شکر کا راستہ اختیار کیا ہے اور شرک کر بیٹھے ہو اپنے رب سے, تو عنقریب تمہارے باغ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے آسمان سے. فتصبح صعیدا زلقا, تو ایک چٹیل میدان رہ جائے گی. صعیدا زلق کہتے ہیں اتنا خشک ہو جائے گا یہ میدان کہ اس پر پاؤں پھسلتے ہوں گے, اتنے خشک ہو جائیں گے, کوئی چیز ٹھہر نہیں پائے گی اس کے اوپر. زلق ہے سبحان اللہ. او یا یصبح ماؤها غورا, اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے اور دھس جائے گا زمین میں. فلن تستطيع له طلبا, پھر تو اسے تلاش ہرگز نہ کر سکے گا. باغ کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا, اور باغ کی سلامتی کے لیے اسے ہر آفت سے سلامت ہونا چاہیے. آسمان سے اگر بجلی آ کے گر کے اسے جلا دے, عذاب اللہ کا نازل ہو جائے آسمان سے, یا زمین سے پانی ختم ہو جائے, خشک ہو جائے, تمہارے باغ کا کیا ہوگا؟ تم جو گھمنڈ, کس چیز پہ تمہیں گھمنڈ ہے؟ تمہاری حقیقت تم مٹی سے پیدا ہوئے اور نطفے سے پیدا ہوئے ہو, خود تم کچھ نہیں ہو, اور نہ تمہارے بس میں زمین سے پانی کو نکالنا ہے, نہ آسمان سے بجلی کو روک سکتے ہو, تم تو کچھ کر نہیں سکتے ہو, تو تمہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ سبحان اللہ. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, پھر وہی ہوا, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا, اور اس کے پھر یعنی عذاب میں گھیر لیا گیا. احیط بثمره, عذاب نازل اللہ تعالیٰ کا اس کے پھل تمام ختم ہو گئے. فاصبح يقلب كفيه, پھر وہ ملامت میں اپنے دونوں ہاتھ بلتا رہا. تقلیب الکف کے, جب کسی کو ملامت ہوتی ہے نا, اپنی یوں ہاتھ یوں بلتا رہتا ہے. يقلب كفيه, کہ کچھ باقی نہ رہا, کچھ یوں کرتے ہیں ملامت میں اور کچھ یعنی کچھ باقی. اور یہ ملامت عملاً طریقے سے ملامت کا اظہار ہوتا ہے. علامہ انفقہ فیا, جو کچھ اس میں خرچ کیا وہ بھی نہ رہا. ایک تو جو اس کی جو بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے, پروفٹ بھی گیا, جو راسل مال ہے وہ بھی گیا, کیپٹل بھی گیا, اور جو اس نے خرچ کیا تھا وہ بھی گیا, کچھ باقی نہ رہا. وہی خاویت علی عروشها, وہ اپنی جو چھت تھی اس کے بل اس پہ گر گئے تھے, وہ اس کا خاتمہ ہو گیا. جو انگور ہوتے ہیں نا, انگوروں کو پتہ ہے جو باغ ہوتا ہے تو اس کے لیے خاص چھوٹی چھوٹی چھتیں بنائی جاتی تاکہ انگور جو ہے اس میں جو بیر ہوتے ہیں انگور کی اس پہ آ جاتی ہے اور لٹکتے رہتے, بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں. وہ اتنا آفت آسمان سے کہ وہ سارے کے سارے جو چھتیں تھیں وہ بھی گر گئیں اور کچھ باقی نہ رہا. وہی خاویت علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اور وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اب ندامت کب؟ تباہی کے بعد, پہلے کر دیتے. سبحان اللہ. دیکھ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, توبہ کا بھی وقت ہے. اللہ وقت دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. 70 سال کافر زندہ رہتا ہے پھر کفر میں مرتا ہے, موقع نہیں ملا اسے. 80 سال بدعت پہ رہتا ہے, 80 سال میں تو 50 سال تو عقل مند ہوگا نا. پہلے تو اگر لڑکپن تھا, بچپنا تھا, جو بھی تھا, 50 سال میں تمہیں سمجھ نہیں آئی. الغرض تو ندامت کا اظہار ہوا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, اور اس کے لیے کوئی جماعت, کیونکہ ناز تھا نا اسے نا, میں مال میں اور نفر میں تم سے زیادہ ہوں, میرے پاس جتھے ہیں لوگوں کے, میں نے کہا نا سب آباد پاس ہے, سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. جتنی بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی باقی نہ رہا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ, کوئی بھی اس کا مددگار باقی نہ رہا, کوئی جماعت نہ کوئی یار نہ کوئی مددگار, من دون اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں. وما کان منتصرا, اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ تھا. بدلہ کسے لیتا؟ رب سے بدلہ کوئی لے سکتا ہے؟ نہ تو کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے, نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے, اور نہ ہی اپنے نقصان کا بدلہ کسی سے لے سکتا ہے. کس سے لے سکتا ہے؟ یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائیو. نعوذ باللہ, جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اللہ کا قہر نازل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی نازل ہو جائے، تو ہر ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اس کا پھر یار مددگار باقی نہیں رہے گا، اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا پھر. ہنالک الولایۃ للہ الحق وخیر ثوابا وخیر عقبا، یہاں اختیار اللہ تعالیٰ برحق کے لیے ہے، وہی بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے بدلے دینے میں. اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی دوستی، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ جو اہل حق ہیں وہ حق پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ دوست بھی ہیں، اللہ کے اولیاء بھی ہیں، اور وہ خیر ان ثواباً، ثواب کے اعتبار سے بھی خیر میں ہیں، بھلائی میں ہیں، وہ خیر ان عقبہ، اور بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی خیر اور بھلائی میں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں راستہ متعین کر لینا ہے، وہ راستہ جو حق کا راستہ ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں دور کر دے اور اللہ کے عذاب سے بچا لے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے ایک مثال بیان کر دیں کہ دنیا کی زندگی ہے کیا، دنیا کی زندگی کی مثال ذرا سنے کیا ہے، ذرا چند الفاظ میں یہ پوری دنیا آپ کے سامنے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. کما ان انزلناہ من السماء، پانی کی مانند ہے یہ دنیا جیسے آسمان سے نازل کیا گیا. فاختلط به نبات الارض، جس میں زمین کے سبزہ مل جل گیا آپس میں، زمان آسمان سے پانی برسا، بارش آئی، زمین پر پودے ہوئے، اور مختلف قسم کے، بہترین قسم کے پودے جو ہے، رنگین قسم پودے جو زمین پہ آ گئے، مختلط ہو گئے بہت سارے. پھر وقت گزرتا گیا، فاصبح هشيما تذروه الرياح، پھر آہستہ آہستہ وہ چورا چورا ہو گیا کہ ہوائیں اسے اڑاتی ہیں، تذروه الرياح، ہوا اسے اڑا کے لے جائے. وكان الله تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، کامل قدرت والا ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز وہ باقی نہیں رہے گی. پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس میں سب ختم ہو جائے گا، اب پھر اس کا ذکر ہوا ہے. اب پانی جب آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے، وہ زمین پر پودے اگ جاتے ہیں، پودے کی عمر کتنا ہوتی ہے، کتنے عرصے تک رہتا ہے، پھر جب ختم ہونے لگتا ہے اور بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے تو ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے. یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے اس دنیا میں. ایک وقت آئے گا یہ 70 سال زندگی یوں ختم ہو جائے گی، جو ہم نے کھایا ہے، جو ہم نے پیا ہے، جو ہم نے کیا ہے، ہمارا قول و فعل، ہمارا عمل آگے جا چکا ہے. قبر میں ہمیں اپنا عمل نظر آئے گا، قبر میں وہ ہمارے منتظر ہے. دنیا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ ہماری نہیں، وہ کسی اور کی ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر مال اور اولاد اور یہ نعمتیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور نرینہ اولاد اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، زندگی کی زینت ہے، زندگی کی زینت ہے، یہ حقیقت ہے. دنیا میں ہمیں مال اور اولاد کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، اور یہ مال اور اولاد کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت میں سے ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کا حصہ ہے، دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. وہ کیا چیز ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مرنے کے بعد ہی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی؟ ان کی حقیقت تو یہ ہے. دیکھیں ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں مال کمانے میں اور اولاد کے لیے، خصوصی طور پر نرینہ اولاد، بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ساتھی ہوتے ہیں، وہ ہماری طاقت ہوتے ہیں، وہ اس مال کو کمانے ہمارے مددگار ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دیتے ہیں. دیکھیں کیونکہ دنیا فانی ہے تو یہ بھی فانی، سب ختم ہو جائے گا. کیا ایسی کچھ چیزیں جو ہمیشہ رہیں گے میرے ساتھ؟ سنیں والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ رہنے والی جو ہے نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، بہت ہی زیادہ بہتر اور بھلائی ہے تمہارے رب کے ہاں ثواب میں، وہ خیر عملہ اور بہترین ہے آرزو میں، جو آپ تمنا کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی چیز کی تمنا کرنی ہے نا، صرف مال اولاد کافی نہیں ہے، مال اور بیٹے کافی نہیں ہے، وہ دنیا میں باقی رہیں گے. تمنا کرنی ہے تو اس چیز کی کرو جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے. وہ کیا ہے؟ الباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والے، باقیات ہمیشہ رہنے والے، صالحات نیکیاں. عجب، یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی؟ اس میں علماء کے، مفسرین کے اور سلف کے مختلف اقوال ہیں. ایک ہے کہ تمام نیکیاں، اعمال صالحات سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ انسان نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک قول، ہر نیک عمل آپ کے لیے فرشتے درج کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہو رہا ہے. قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اس کی بنیاد پر ترازو میں رکھیں گے، تولیں گے، ترازو آپ کا پڑھا بھاری ہو گنے کا عمل کا، تو آپ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو جنت کی ہمیشگی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اعمال صالحہ سے جڑی ہوئی. تو ایک یہ ہے. دوسرا ہے خاص اللہ کے ذکر، جو ہے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور ایک روایت میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے، یہ باقیات الصالحات. بعض علماء نے یہ بھی بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا اس کے کیوں کہا گیا باقیات الصالحات، جو اللہ کے جو ذکر ہے، یہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس میں درود بھی شامل ہے، باقی جو اذکار، ان کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ باقیات الصالحات ہیں؟ فرماتے جب نیکوں کے بدلہ ہوگا نا، تو بدلے میں یہ چیزیں باقی رہیں گی، یہ بدلے میں نہیں جائیں گی. آپ کے جو نفل عبادات ہیں، آپ کے جو تمام باقی نیکی ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ مفلس کی حد، معروف حدیث ہیں، تو میں سے مفلس کون ہے؟ تو صاحب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے اس کے پاس کوئی مال متاع نہیں، وہ مفلس ہے. تو آپ فرماتے ہیں مفلس یعنی مفلس وہ ہے جو قیامت دن آئے گا اور اس کے ساتھ پہاڑ ہوں گے، پہاڑ ہوں گے نماز کے، صدقات کے اور نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. لیکن کس حالت میں آئے گا؟ کسی کو اس نے مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی پہ ظلم کیا، کسی کو گالی دی ہے، یعنی مظلومین ساتھ آئیں گے اس کے. ابھی مظلومین جو ایک روایت میں اس کے دامن پکڑ کے آئیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامن. اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اب انصاف کرنا ہے. انصاف کس بنیاد پہ ہوگا؟ اب مال تو نہیں جو اس نے لوٹا ہے، اب کیا واپس کرے گا؟ اب نیکیاں اسے، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان مظلوموں کو دی جائیں گی. تو نیکوں کے پہاڑ ایسے سے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، جو پہاڑ تھے ختم ہو گئے. جیسے ظلم اس نے کیا دنیا میں، نعوذ باللہ، ایسے ظالم بھی دنیا میں موجود ہیں، نیکوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ بھی باقی نہیں رہیں گے. اور پھر ان کے جو گناہ ہیں مظلومین کے، وہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں گے. ثم یطرح فی النار، پھر اسے جہنم رسید کیا جائے گا. علماء فرماتے ہیں جو باقیات الصالحات ہیں، یہ ان نیکوں میں شامل نہیں ہیں جو اس طریقے سے ختم ہونے والی ہیں، یہ باقی رہیں گی. سبحان اللہ. الغرض الباقیات الصالحات، اس میں درس کو ختم کرتے ہیں. پھر آگے دیکھتے کہ آخرت کا جو ذکر وعید ہے، ان باقیات الصالحات پہ عمل کرنے کے لیے مزید رغبت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈر ہے، اور آخرت کے دن میں کیا ہونے والا ہے جس کی آج ہم نے تیاری کرنی ہے. الباقیات الصالحات، تمام نیک اعمال کرنے ہیں، اور خصوصی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاں اللہ کے ذکر کی بات ہے وہاں پر کثرت تعداد، ذکر کثیر کا لفظ اور جملہ میں ذکر کثیر کا بیان کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے جانتے ہیں؟ وَذْكُرُوا ذِكْرًا كَثِيرًا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ذکر کے لیے آپ کو خاص جگہ کی ضرورت نہیں، خاص وقت کی ضرورت نہیں، خاص نہیں حالت کی ضرورت نہیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے آپ نے پیٹ، نہیں مال ضرورت ہے، نہیں کچھ نہیں. آپ اپنے حال میں جیسے بھی ہیں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کر سکتے ہیں. اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، واللہ زندگی بدلنے کا بہترین طریقہ ہے. نام اعمال میں باقیات و صالحات بھی جا رہی ہیں، بشرط کہ ذکر مسنون ہو. ہم باقیات و صالحات کی بات کر رہے ہیں، بذات اذکار کی گنجائش نہیں یہاں پہ. اور واللہ جو مسنون اذکار ہیں اس میں اتنا خیر و برکت ہے، آپ گنے کے تھک جائیں گے، واللہ 24 گھنٹے کم پڑ جائیں گے آپ کو. میں حیران ہوتا ہوں یہ جو بذات اذکار شامل کرتے ہیں، یہ سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اتنا گرم کو ہے جو لمبی لمبی تسبیح ہوتی ہے 2-2 لاکھ والی، اگر آپ تسبیح کر لیں. چھوٹا سا آپ کا یہ چیز میں ایڈ کر لیں، ایک خوشخبری لے لیں مجھ سے. آپ کو پتہ ہے کہ دو منٹ میں آپ 1000 نیکی کما سکتے ہیں اور 1000 گناہ مٹا سکتے ہیں 2 منٹ میں بس. کیسے؟ حدیث میں آیا ہے جس نے 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ، دیکھ کریں پڑھیں سبحان اللہ، پڑھیں 100 مرتبہ پڑھیں، 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ سے کم لگتے ہیں. 1000 نیکی نام اعمال میں اور 1000 گناہ کی معافی ہے. کمال ہے واللہ. ہم لوگ کہاں ہیں؟ دیکھیں باقیات الصالحات، اپنا وقت ضائع نہ کریں. ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ اس وقت کیا ہے پتہ ہے؟ اصل کیپیٹل ہمارا کیا ہے؟ یہ وقت ہی جو ہمارے پاس ہے. لیکن اسی وقتوں میں ہم نے دیکھا ہے واللہ اس چیزوں میں ضائع ہوتے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسے ضائع مت ہونے دیں اور اس وقت گزر باقیات الصالحات میں. واللہ اجر کے اعتبار سے بھی خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمنا کے اعتبار سے بھی خیر. دنیا میں بہت سے تمنا، یہ بھی ہو وہ بھی ہو وہ بھی ہو، اس سے بہتر تمنا یہ رکھے کہ میں نے یہ اعمال کرنے ہیں جو رب کو راضی کر دیں. اور سب سے آسان جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں فرائض کے بعد نوافل میں سے اذکار ہیں، جو اپنے بآسانی ہمیشہ کرنے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.